سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين. وأصحابه الكرام يجمعين. وعلى أتباعه وعلى أتقيائه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع رسله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. معزز حاضرين الكرام، بزرگوں اور نوجوان دوستو اور پتے پردہ چھڑنے والی خواتین اسلام اور پیارے بچوں، جوش عقیدت کے ساتھ، فرق مسرت کے ساتھ، وارث تقیہ کامل کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر نورانی سنہری جالیوں کا تصور نگاہوں میں بسا کر اس گنبد خضرا میں جلوہ فرما آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، محسن انسانیت، معلم انسانیت، جان انسانیت، روح انسانیت حضور ارواحنا فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حجیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سے اس زمین اور آسمان کو قائم فرمایا, دن اور رات کو بنایا, اس دن سے اس کائنات میں اللہ تعالی نے 12 مہینے مقرر فرمائے. اور ان 12 مہینوں میں حق تعالی نے اپنے لیے 4 مہینے خاص فرمائے اور 8 مہینے اپنے بندوں کو عطا فرمائے. وہ 4 مہینے جو اللہ تعالی کے ہیں خاص, ان مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے رجب. رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ, اور دوسرا مہینہ ہے ذی قعدہ, اور تیسرا مہینہ ہے ذی الحجہ, اور چوتھا مہینہ ہے محرم الحرام. یہ 4 مہینے اللہ تعالی کے ہیں. اسی لیے ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے, و شعبان شہری, اور شعبان میرا مہینہ ہے, و رمضان شہر امتی, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو حق تعالی نے جو مہینے اپنے لیے خاص فرمائے ان مہینوں میں اللہ تعالی کی عبادت زیادہ ادا کرے, یعنی فرائض تو زندگی بھر کے لیے ہم پر ہیں, نماز جب تک جسم میں جان باقی ہے نماز فرض ہے ہم پر, نماز فرض, روزہ فرض, زکات فرض, حج فرض, یہ فرائض کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں, اور بھی اللہ تعالی کے لیے خاص اعمال ہیں. مثلا نفل روزے رکھنا. چنانچہ رجب کا جب مہینہ آیا اور 27ویں کا دن آیا تو مسلمانوں نے اس دن روزہ رکھا, نفل روزہ کہلایا. تو فرض کے علاوہ جو نفل روزہ رکھے گا اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. چنانچہ رجب کا ایک روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہے جو بالغ ہونے سے لے کر آج کی تاریخ تک رمضان کے روزے فرض ادا کرتا رہا. فرض روزے رمضان کے مہینے کے ادا کرتا رہا, اس کے علاوہ رجب کا ایک مہینہ کا ایک دن کا روزہ رکھ لیا, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایک روزہ اتنا طاقتور ہے, 1 سال کے گناہ اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, معاف کر دیے جاتے ہیں. اور شعبان کا روزہ جو 15ویں شعبان کو رکھا, جو تاریخ گزر چکی ہے. تو جو مسلمان بالغ ہونے سے لے کر آج کی تاریخ تک جو رمضان کے فرض روزے رکھنے کے علاوہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا, اس کے لیے میرے آقا خوشخبری سناتے ہیں کہ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی جس نے شعبان کے مہینے کا 15ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھا, اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت کی بہاریں عطا فرماتا ہے جو شعبان کی ایک تاریخ کا روزہ رکھ لے. اب رمضان, یہ رمضان کا مہینہ امت محمدیہ کے لیے عظیم الشان تحفہ ہے, بے مثال تحفہ ہے, کیونکہ میرے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تھا کہ سابقہ نبیوں کی امتیں جن کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی, مثلا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے اور ان نبیوں کی جو امتیں تھیں ان امتیوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں, کئی کئی سو سال تک وہ جیتے تھے, اور آج عالم یہ ہے کہ 60 یا 70 اوسط عمر انسان کا آج یہی ہے, 60 یا 70 سال جی لیا تو بہت جی لیا, اس کے بعد موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے, قبر کی منزل میں پہنچا دیا جاتا ہے, اور 100 سال اگر کوئی عمر پا لے تو اس کا نام اخبار میں چھپ جاتا ہے کہ 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا. لیکن پہلے کی امتیوں کی عمریں 200-200 سال, 300 سال, 400 سال, 500 سال, 900 سال تک کی عمریں ہوتی تھی. تو لازمی بات ہے جتنی لمبی عمر ہوگی اتنا زیادہ عمل بھی ہوگا. تو آپ کے آقا, ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا خیال فرمایا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا, مولا سابقہ نبیوں کی امتیں ان کی عمریں بہت طویل, وہ طویل عمر کے اعتبار سے ان کا عمل بھی بہت طویل کثیر عمل, اور میری امت کی عمر بہت مختصر ہے مولا, اور جب قیامت کے دن میری امت مختصر اعمال لے کر آئے گی تو سابقہ نبیوں کی امتوں کے اعمال کے مقابلے میں میری امت کے اعمال بہت مختصر نظر آئیں گے. مولا میری امت پر رحم فرما دے, مولا میری امت پر کرم فرما دے. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اب آپ کے آقا, ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ مولا میری امت کو قیامت کے دن اور امتوں کے سامنے رسوا نہ فرما, ان کو شرمندہ نہ ہونے دے میرے مولا, میری امت کے اعمال کو زیادہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا رو رو کر جب دعائیں مانگتے رہے تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے میرے حبیب آپ غم نہ کرو, آپ فکر نہ کرو, میں آپ کی امت کو رمضان جیسا مہینہ دوں گا, آپ کی امت کو شب برات دوں گا, آپ کی امت کو شب قدر دوں گا, اور اس دنوں میں ان راتوں میں جو آپ کا امتی عمل کرے گا میں انہیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے زیادہ ثواب عطا کروں گا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں کا صدقہ ہے جو اللہ تعالی نے ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. رمضان کی عزت و عظمت کو جاننا ہے تو ایک روایت میں آپ سے عرض کر دوں, ذرا بھائی آواز کم کریں, اس میں درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علی صلاه و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اولو العزم رسول ہیں, اللہ تعالی نے ان کے اوپر توریت کتاب کو نازل فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اور نبیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ملتا ہے, ہر قرآن کے پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً تذکرہ ملتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو جب بھی کوئی معروضہ پیش کرنا ہوتا، جب بھی کوئی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا ہوتا تو سیدھے وہ کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے، کوہ طور پر کھڑے ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل فرماتے تھے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے یہ کہ دنیا میں رہ کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرماتے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو فرما رہے تھے، عرض کرنے لگے، اے احکم الحاکمین، اے عالم الغیب والشہادہ، پروردگار تو نے مجھ کو بڑی عزت سے نوازا، میں تجھ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مولا ایسی عزت، ایسی بزرگی تو نے کسی اور بندے کو بھی عطا فرمایا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ سنو، اس وقت تمہارے میرے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے تو تمہارے اور میرے بیچ میں 70,000 پردے ہیں، 70,000 پردوں کے بیچ میں سے تمہاری میری گفتگو ہو رہی ہے۔ اے موسیٰ، میرے آخری نبی، آخری رسول، جن کا آسمانوں میں نام احمد ہے، زمین میں ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نبی، آخری نبی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی امت ہوگی امت محمدیہ، اس امت محمدیہ کو میں رمضان کا مہینہ عطا کروں گا، اور جب میرے محبوب کا امتی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے میری بارگاہ میں آ کر جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اے موسیٰ 70,000 قرضوں کو اٹھا کر میرے حبیب کی امتی کی دعا قبول کروں گا۔ یہ عزت، یہ شرافت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں جو آپ دعا مانگیں گے رب تعالیٰ سے، وہ دعا رد بھی نہیں ہوگی، دعا قبول ہوگی، اور کس انداز میں قبول فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ 70,000 حجابات سے اٹھا کر کے آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ایسا مبارک مہینہ کسی اور امت کو نہیں دیا گیا، ایسی مبارک ساعتیں کسی اور نبی کی امت کو نہیں دی گئی، ایسے مبارک لمحات کسی اور نبی کی امت کو نہیں دی گئی جو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے عطا فرمایا۔ اسی لیے میرے اعلی حضرت نے فرمایا، نعمت باقتا جسم تو وہ ذیشان گیا، نعمت باقتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یہ سرکار کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اب اس مبارک مہینے کا استقبال کرنا، اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہنا، مرحبا کہنا، ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کا ملنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کو مل گیا وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، گویا ان کو رمضان کا مہینہ یہ سال نہیں ملے گا۔ اب جو زندہ ہے، جن کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو گیا، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب جانے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں جو ہم پر عبادت کو فرض کیا ہے اس عبادت کو انجام دیں۔ وہ کیا عبادت ہے؟ روزہ رکھنا۔ روزے کے کیا معنی ہے؟ کھانے پینے سے اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے رک جانا، اس کا نام ہے روزہ۔ کھانا بھی بند کر دینا، پانی بھی بند کر دینا، اور اپنی بیویوں سے قربت بھی نہیں رکھنا، مطلب ان سے ہم بستری نہ کرنا، یہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، پہلے جب روزہ فرض ہوا تھا،
ہمارے آقا کے مبارک صحابہ پر جو روزہ فرض ہوا تھا سب سے پہلی مرتبہ، تو وہ روزہ دن کا بھی روزہ تھا، رات کا بھی روزہ تھا، بس مغرب سے عشاء کی نماز تک کا جو بیچ میں وقت ہے اتنے ہی وقت میں کھانے پینے کی اجازت تھی، اس مغرب سے عشاء کے درمیان میں جو وقت ہے اسی وقت میں کھانے پینے کا ان کو موقع دیا جاتا تھا، جیسے ہی عشاء کی اذان ہو گئی کھانا پینا بند، روزہ شروع ہو گیا۔ تو ہمارے آقا کے مبارک صحابہ پر پہلے جو روزہ فرض کیا گیا تھا وہ دن کا بھی روزہ تھا، رات کا بھی روزہ تھا، لیکن ایک صحابی سے بھول ہو گئی، رات میں روزے کی حالت میں ان سے بھول ہو گئی، روزہ ان کا ساقط ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ دیکھو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ صحابی تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں روزے کی حالت میں تھا آقا، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، جو کام نہیں کرنا تھا میں نے کر لیا، آقا میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، کیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا روزے کا کفارہ ادا کرو۔ کہا رسول اللہ علیہ السلام کیا ہے کفارہ روزے کا، ایک روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ علیہ السلام میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے جس کو میں آزاد کر سکوں۔ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھو، ایک روزے کا کفارہ 60 روزے، 2 مہینے کے۔ تو عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام 30 روزوں میں مجھ سے یہ بھول ہو گئی، 30 روزے میں نہ رکھ پایا، بھول ہو گئی مجھ سے، خطا ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، سرکار میں 60 روزے رکھنے کے بھی لائق اور قابل نہیں ہوں، بھلا میں کب 60 روزوں کی پابندی کر سکوں گا؟ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے 60 روزے بھی تم نہیں رکھ سکتے تو 60 فقیروں کو کھانا کھلا دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی اور دوسرا صحابی نہیں ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے بال بچوں کا ایک وقت کا پیٹ نہیں بھر پاتا ہوں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے لا کر کھلاؤں گا؟ یہ طاقت میرے اندر نہیں ہے، نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہوں، نہ 60 روزے رکھ سکتا ہوں، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ صحابی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں لے کر آئے، پیش کیا آقا کی بارگاہ میں تحفہ، سرکار نے وہ کھجوروں کا تحفہ قبول فرمایا، اور وہ جو صحابی جن سے روزہ ٹوٹ گیا تھا ان سے فرمایا کہ ادھر آؤ، یہ کھجوریں مدینے میں جتنے غربا فقرا مساکین ہیں ان میں ایک ایک کھجور تقسیم کر دو، تمہارا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ سے بڑا غریب تو مدینے میں اور دوسرا کوئی نہیں ہے، میرے بچوں سے بڑھ کر غریب کوئی اور نہیں ہے، میری بیوی سے بڑھ کر غریب کوئی اور نہیں ہے آقا، اب میں کیا کروں آقا؟ فرمایا جا اپنے بال بچوں ہی کو کھجور کھلا دے، یہ روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ حکم صرف انہی کے لیے تھا، دوسروں کے لیے نہیں۔ یعنی اگر آپ سے روزہ ٹوٹ جائے، اگر آپ جان بوجھ کے روزہ توڑ گئے تو آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا 60 روزے رکھنا پڑے گا، یہ غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، آپ تو غلام کو ملتے نہیں ہیں جس کو آزاد کیا جائے۔ پہلے زمانے میں غلاموں کو خریدا جاتا تھا، ان سے خدمت کی جاتی تھی، آج تو غلاموں کا دور نہیں رہا، ہاں 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ بڑی اہمیت کی حامل عبادت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پورا سال روزہ ہم پر فرض نہیں کیا ہے، بلکہ سال میں صرف ایک مہینہ رمضان کا ہم پر روزہ فرض کیا ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تتقون.
اے ایمان والو، تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے.
کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. یہ نہ سمجھنا کہ روزے صرف تمہیں پر فرض کیے جا رہے ہیں، نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں نہیں تھا روزہ فرض، اور دنوں میں روزہ فرض تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا. اور ہمارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو محرم کی 10 تاریخ کا روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، نفل روزہ کہلایا، فرض ختم ہو گیا. اب رکھیں گے تو ثواب ہے 10 محرم کو، نہیں رکھیں گے تو عذاب بھی نہیں ہے. لیکن رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، اگر نہیں رکھیں گے بلا عذر شرعی تو تباہی و بربادی ہے، ہلاکت ہے، جنت سے محرومی ہے. جیسا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہوا کہ میرے آقا ایک دن منبر پر تشریف لے جا رہے تھے خطبہ دینے کے لیے جمعہ کا، تو پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. سارے صحابہ پریشان ہے کہ یہاں نہ دعا ہو رہی ہے نہ بد دعا، حضور جو ہے آمین فرما رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اس وقت تو کسی میں پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، سب خاموش رہے. جب خطبہ اور نماز سے فراغت ہو چکی تو اس وقت کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آقا آج آپ نے منبر پر تشریف فرما ہوتے وقت 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو سرکار فرماتے ہیں، غیب دان نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل امین اس وقت یہ بد دعا کر رہے تھے، بد دعا، دعا نہیں، بد دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے پھر رمضان کا مہینہ پا کر روزہ نہ رکھے، ایسے روزہ نہ رکھنے والے کو تو ہلاک و برباد کر دے، جنت کی خوشبو سے محروم کر دے. جبرائیل بد دعا کر رہے تھے، میں جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہہ رہا تھا. اور کرو مسلمانوں، رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود جو بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھے اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اور یقینی بربادی ہے وہ اس کے لیے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے اور میرے آقا نے اس بد دعا پر آمین فرمائی ہے. تو رمضان کا مبارک مہینہ یہ قسمت والوں ہی کو ملا کرتا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کی چاہت میں، اس کی الفت میں بھوکے پیاسے رہو، نفسانی خواہشات کو اپنی کچل ڈالو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے خوش ہو جائے. دیکھو جی، خادم کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مخدوم کی بات مانے، غلام کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کا حکم مانے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کسی دکان میں کسی کو نوکر رکھے ہیں اور نوکر آپ کی بات نہ مانے، آپ کا حکم نہ سنے، تو کیا آپ اس نوکر سے خوش ہوں گے؟ اس کو انعام دیں گے؟ اس کو ڈبل تنخواہ دیں گے؟ اس کو پرموشن دیں گے؟ نہیں نہیں، بلکہ آپ اس کو گردن میں ہاتھ دے کر ڈھکیل دیں گے، جا جب تو میری بات ہی نہیں سنتا، میرا کام ہی تو نہیں کرتا، تو پھر یہاں رہ کر فائدہ کیا ہے؟ تو جا، تجھے میں نہیں رکھتا یہاں سے، نکل جا یہاں سے. مالک اس سے ناراض ہو کر نکال دے گا. دنیا میں جب یہ دستور ہے، دنیا کا جب یہ قانون ہے کہ مالک کی بات اگر خادم نہ سنے، مالک کا حکم غلام نوکر نہ سنے، تو اس سے مالک ناراض ہو جاتا ہے، اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری دنیا کا مالک حقیقی ہے، ہم سب کا مالک ہے، آپ سب کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، قطرے قطرے کا مالک ہے، پتے پتے کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو پیدا بھی کیا ہے، ہمیں آپ کو روزی بھی دے رہا ہے، ہم کو آپ کو زندگی عطا فرمایا ہے، اولاد عطا فرمایا ہے، کاروبار عطا فرمایا ہے، جائیداد عطا فرمایا ہے، روپیہ پیسہ عطا فرمایا ہے، صحت و تندرستی عطا فرمایا ہے، کیا کیا تمہیں عطا فرمایا ہے، وہی مالک فرما رہا ہے، اے میرے بندے، اگر واقعی تو میرا بندہ ہے، تو میرا غلام ہے، میرا چاہنے والا ہے، تو میرا حکم ہے کہ تو ایک مہینہ میری محبت میں بھوکا رہ جا، ایک مہینہ پیاسا رہ جا، ایک مہینہ نفسانی خواہشات کو ترک کر دے. اگر تو ایک مہینہ پابندی کر لے گا میری محبت میں ڈوب کر کے، میں تو اس سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی محبت میں بھوکا رکھنا چاہتا ہے. اب سچا عاشق اللہ کا وہی ہے جو اللہ کی محبت میں بھوکا بھی رہے, اللہ کی محبت میں پیاسا بھی رہے, اللہ کی محبت میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. ایسا راضی ہے سبحان اللہ, حدیث پاک میں آیا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب روزہ دار بندہ روزہ رکھتا ہے تو خلوئے معدہ کی وجہ سے, معدہ خالی ہو جانے کی وجہ سے معدے کے اندر سے بدبو آتی ہے جو منہ کے ذریعے باہر نکلتی ہے, بڑی بدبو, بڑی متاثر بدبو ہوتی ہے. دوسرا آدمی سونگنے تو اسے پسند نہیں آتی, منہ پھیر لیتا ہے آدمی, منہ سے نکلنے والی بو کسی کو پسند نہیں آتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت سے بھوکا رہا ہے, میرا بندہ میری محبت سے پیاسا رہا ہے, تب اس کے منہ سے جو بو نکل رہی ہے وہ بو مجھے مشکوں سے بڑھ کے پسند ہے, اس کو اندر سے بڑھ کے پسند ہے مجھے وہ بو جو روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا, سن لو,
قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للصائم فرحتان, فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن.
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے, روزے دار کی سبحان اللہ کیسی خوشی ہوتی روزہ دار کو, صبح سے شام تک بھوکا رہا, اب جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب آتا ہے سامنے افطار سجا کر بیٹھ جاتا ہے روزہ دار, اللہ کے ذکر میں جھومتا رہتا ہے تو خوشی ہو رہتی ہے کہ اب وقت ہوگا, اب اذان کہی جائے گی, اب اشارہ کیا جائے گا, اب سائرن بجا دیا جائے گا, اب مجھے افطار کرنا ہے, اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہا ہوں, اب مجھے کھا پی کر اپنا روزہ مکمل کرنا ہے, تو اس وقت جو خوشی ہوتی ہے یہ فرحت عند الافطار. میرے آقا فرماتے ہیں روزہ دار کو ایک خوشی تو یہ مل گئی افطار کرتے وقت خوشی ملتی ہے, وہ فرحت عند لقاء الرحمن, اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب کہ وہ رحمان سے ملاقات کرے گا.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس لائق اور قابل بنا دے کہ ہم اللہ کی محبت میں روزہ رکھیں اور اللہ کی محبت میں بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالی کو راضی کر لیں. دوستو اور بزرگوں, ابھی آپ نے سنا کہ روزہ پہلے جو تھا فرض, وہ دن کا بھی روزہ فرض تھا اور رات کا بھی روزہ, صرف مغرب عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں کھانے پینے کی اجازت تھی, اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا, لیکن سرکار کے مقدس صحابی سے بھول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے رات کا روزہ معاف فرما دیا, اب دن کا روزہ باقی رکھا. یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے ہم پر, اگر رات کا بھی روزہ ہم پر فرض ہوتا تو بولو کتنے روزہ دار ملتے آج کے زمانے میں. صرف دن کا روزہ ہے تو نہ جانے کتنے روزہ چور لوگ نظر آتے ہیں, سگریٹ پیتے ہوئے, پان چباتے ہوئے, ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے, کتنے روزہ چور ملتے ہیں دنیا کے اندر. پھر دیکھو تو مسلمان ہیں, ہٹے کٹے ہیں, سات تو چوبن ہیں, سیرے تو چار, پھاڑے تو پانچ ہیں, ایسے معاملہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ہے. الامان العزیز میرے آقا سید عالم علیہ السلام نے فرما دیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے بدعا فرما دی ہے کہ اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے, اس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر روزہ نہیں رکھا, اس کو برباد کر دے. میں نے آمین کہہ دیا ہے, اے اللہ جبرائیل کی بدعا قبول فرما لے, جبرائیل کی بدعا قبول فرما لے. وہ رسول جو اپنے دشمنوں کو کبھی بدعا نہیں دی,
وہ رسول جو پتھر مارنے والوں کو میرے آقا نے بد دعا نہیں دی، کاٹیاں بچھانے والوں کو بد دعا نہیں دی، اوٹ کی روزی لا کے رکھنے والوں کو بد دعا نہیں دی، لیکن آقا اس بد دعا پر امین فرما رہے ہیں جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر وہ روزہ نہیں رکھا. کتنے غضبناک ہیں آقا سوتے. جب رسول غضبناک ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر غضبناک. اللہ تعالیٰ کو غضبناک مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کو غضب میں مت لاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب دنیا میں بے حیائی بڑھ جاتی ہے، دنیا میں بے پردگی بڑھ جاتی ہے، دنیا میں گناہ جب بڑھ جاتے ہیں، زنا کاری بڑھ جاتی ہے، حرام کاری بڑھ جاتی ہے، سود کے دھندے عام ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے اور پوری زمین کو اللہ تعالیٰ سوکھا بنا دیتا ہے. تالاب سوکھ جاتے ہیں، ندیاں سوکھ جاتی ہیں اور نالے سوکھ جاتے ہیں، انسان پانی کی بوند بوند کے لیے ترستا ہے. غور تو کرو، ایک زمانہ وہ بھی تو تھا گنجی پیٹ خشک ہو گیا تھا، حمایت ساگر خشک ہو گیا تھا، نہ جانے کون اللہ کے نیک بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے قبول فرما لیا اور تھوڑی بہت بارش نازل فرما دیا کہ زمین کے ہونٹ خشکی کی وجہ سے تڑپ گئے تھے. اللہ نے ان ہونٹوں کی پیاس کو بجھا دیا، پھر سے زمین کو ہرا بھرا بنا دیا. یہ پروردگار عالم کی مہربانی کیوں ہی معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے جو کوئی گناہ نہیں کیے، نہ وہ لوگ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے دودھ پی رہے ہیں اپنی ماں کا، نہ انہوں نے گالی دی کسی کو، نہ جھوٹ کہا، نہ غیبت کی، نہ کسی کو تکلیف پہنچایا، نہ کسی کا مال چھین کے کھایا، نہ کسی کی زمین کے قبضہ کیا. وہ لوگ کیا انہوں نے؟ چھوٹے بچوں نے نہیں، چھوٹے بچے ہیں بالکل گناہوں سے محفوظ ہیں جب تک وہ ماں کی گود میں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کی صورت دیکھ کر، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ان بے گناہ بچوں کی صورت دیکھ کر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اور بارش نازل فرماتا ہے. جانور، چوپائے جانور، درندے جانور، زمین پر رینگنے والے جانور، عزیزو آپ جانتے ہیں وہ جانور ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اس کو بنایا ہے، اور جو خدمت اس کے ذمے عطا کی گئی ہے وہ خدمت کو انجام دے رہا ہے، وہ خدمت کو پوری کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھوکا نہیں مارنا چاہتا، جانوروں کو پیاسا نہیں مارنا چاہتا، تو اللہ چھوٹے بچوں کے خاطر، جانوروں کے خاطر ہم پر بارش نازل فرما دیتا ہے. ورنہ ہمارے کالے کرتوت اتنے بد ہیں، اتنے بد اعمال ہمارے ہیں، اتنے بد ہمارے برے اعمال ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ فرما دے تو کوئی زندہ باقی نہ رہے، اللہ کے عذاب میں سب گرفتار ہو جائیں. ابھی زیادہ ملت، یہ چھوٹے بچوں کا صدقہ ہے، یہ جانوروں کا صدقہ ہے. تو ہمارے ہاتھ ہونٹ جیت رہے ہیں، ہمارے حلق تر ہو رہے ہیں، اگر یہ جانور چھوٹے بچے نہ ہوتے تو ہم پر بارش بالکل بند کر دی جاتی. اللہ کو راضی کرنے کا موقع آیا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اور آپ کو بتاؤں، رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان، مفسرین فرماتے ہیں لفظ رمضان کا مصدر جو ہے یا تو رمضان ہے یا رمضان ہے. رمضان سے رمضان بنا یا رمضان سے رمضان بنا. رمضان اور رمضان، یہ دونوں معنی کیا ہے؟ اس کے دونوں الفاظ کے معنی کیا ہے سنیے. ایک لفظ کے معنی ہے کہ جلا دینا، رمضان کے معنی جلا دینا. تو رمضان جلانے والا مہینہ، کس کو جلاتا ہے؟ تو جو بندہ اللہ کی رضا کے خاطر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، سبحان اللہ. اور رمضان سے اگر رمضان بنا ہے لفظ رمضان، تو پھر اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو رمضان کے معنی ہے
ایسے بادل کے ٹکڑے کو کہتے ہیں رمضان جو کسی پہاڑ کی چٹان پر آ کر برسنے لگے اور وہ پہاڑ پر جو گرد و غبار بھر گیا تھا وہ بارش کا پانی جب پہاڑ پر گرتا ہے تو بارش کے پانی سے پہاڑ کھل کے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے, صاف شفاف ہو جاتا ہے, چمکدار ہو جاتا ہے. تو رمضان کا لفظ اگر رمضان سے بنا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ ایسی رحمت کا بادل اللہ برساتا ہے جو ہمارے دلوں پر برستا ہے, کیونکہ ہمارے دل گناہوں سے گندے ہو چکے ہیں, ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ایسی خاص رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے. رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کے اوپر کہ جن کے دل دھل کے پاس وہ صاف شفاف آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہر حیثیت سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے, گناہوں کو جلانے والا, دلوں کو چمکانے والا مہینہ. سال کے 11 مہینے جو بدعمالیاں کرتے رہے نا, وہ سارے برے اعمال, وہ سارے گناہ جو ہے رمضان کے مہینے میں دھو دیے جاتے ہیں, دل ہمارا صاف و شفاف آئینے کی طرح چمکدار بنا دیا جاتا ہے. اس لیے دیکھو جب بندہ پورے مہینے رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا چہرہ کس قدر روشن ہو جاتا ہے, چہرہ کتنا چمکدار ہوتا ہے. چمکدار کیوں ہوتا ہے چہرہ؟ کیونکہ اس کا دل روشن ہوتا ہے. جب دل روشن ہوتا ہے تو چہرہ بھی روشن ہوتا ہے. جس کا دل سیاہ ہو جائے گا اس کا چہرہ بھی سیاہ پڑ جائے گا. کیا آپ نہیں دیکھتے گستاخان رسول کے چہرے کیسے سیاہ ہیں؟ بدبودار سڑے ہوئے وہابیوں کے چہرے دیکھو کیسے سیاہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی, نبی کی شان میں گستاخی کی, اولیاء کی شان میں گستاخی کی. اس لیے ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے, ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سنسمہ علی الخرطوم, ان کی سور جیسی تھوتنی پر میں داغ لگاؤں گا, یعنی ان کے چہرے سور جیسے بنا دیے جائیں گے اور وہ چہروں پر ان کے داغ لگائے جائیں گے. چنانچہ دیکھ لو جتنے ہیں وہ ہابی سڑے ہوئے ان کے چہرے داغدار ہیں, داغدار چہرے. ان کے چہروں پر رونق نہیں, ان کے چہروں پر نور نہیں, ان کے چہروں پر روشنی نہیں. روشنی کہاں سے آئے گی؟ ارے روشنی والے آقا سے اپنا تعلق انہوں نے توڑ لیا ہے, منقطع کر لیا ہے. اب روشنی کہاں سے ملے گی؟ روشنی کہاں سے آئے گی؟ روشنی تو اس کو ملا کرتی ہے جس کا کنیکشن مدینے والے آقا سے ملا ہوا ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک کس سے پاتے ہیں؟ سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ روشنی لائٹ کی روشنی ہے, یہ بلب کی روشنی, ہیلوجن بلب, ڈے لائٹ بلب, ٹیوب لائٹ بلب, نہ جانے کتنے قسم کی روشنی ہے. یہ روشنی وہ روشنی ہے جس سے زمین تو روشن ہو جاتی ہے, در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں, جسم روشن ہوتا ہے, لیکن یہ روشنی دل کو روشن نہیں کر سکتی. یہ روشنی دل کو نہیں چمکا سکتی. دل کو چمکانے والی یہ روشنی ہے. اللہ نے اپنے حدیث کو کہا فرمائی ہے, میرے حدیث میں تجھ کو چمکانے والا نور بنا کر بھیجا ہوں, اب تو جس کو چاہے چمکا دے میرا حدیث. اے اللہ کے, اے اللہ کے حبیب علیہ السلام, بے شک آپ اللہ کا نور بن کے آئے ہیں, سراج منیرہ بن کر آئے ہیں. سرکار آپ کی نور نبوت کا صدقہ عطا فرما دیجئے اور ہمارے گندے دلوں کو چمکا دیجئے آقا, تاکہ ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے, ہماری قبر بھی روشن ہو جائے. تو ایمان والے جو ہوتے ہیں عاشق رسول, ان کے چہرے دیکھو, آپ غور سے دیکھو چہروں پر کیسی ملاحت ہوتی ہے, کیسی ان کے چہروں پر اللہ کی رحمت برستی ہے, کیسے ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے. کہ چہرہ دیکھے تو ایک بار دیکھنے ہی طبیعت چاہتی ہے. یہ کیوں آخر؟ اس لیے کہ اللہ کا نور ان پر برس رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں, اس لیے ان کا چہرہ روشن و منور ہو چکا ہے. لہٰذا آپ حضرات بھی کوشش کیجئے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم روزہ رکھیں گے اور سرکار کی محبت میں ڈوب کر روزہ رکھیں گے, اور ان شاء اللہ جب یہ محبت کے ساتھ روزہ دار بن جائیں گے آپ, تو آپ کے چہرے بھی روشن و منور ہوں گے. اور بہت سے میں نے نوجوانوں کو دیکھا ماشاءاللہ, جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا مسجدیں آباد, مصلیوں کو جگہ نہیں ملتی, اتنے ماشاءاللہ نمازی بن جاتے ہیں. اور جمعہ کا دن آئے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا کہنے کہ مسجد کے باہر تک صفیں بن جاتی ہیں. اور جمعۃ الوداع آ جائے تو
تو راستے بند کرنے پڑتے ہیں، روڈ بلاک کرنی پڑتی ہے، اتنے مصلی جمع ہو جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں ہر مسلمان نماز کا پابند بن جاتا ہے. بولو بنتا ہے، نماز کا پابند بن جاتا ہے، پورا مہینہ پابندی سے پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح کی نمازیں ادا کرتا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس قدر آپ نے عبادت کی، نماز کی پابندی کی، اب وہ پابندی کو ہمیشہ زندگی بھر باقی رکھو. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کا عید کا چاند نظر آیا اور آپ بھی چاند کی طرح غائب ہو گئے، بلکہ پوری زندگی نماز کی پابندی کرو. جب تک جسم میں سانس کا تار باقی ہے، جب تک سانس روح باقی ہے، جب تک جسم میں جان باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی بندگی کرتے رہو. میرا ایمان پکار کر کہتا ہے، میرا ایمان پکار کر کہتا ہے کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر جب مسلمان سارے کے سارے مسلمان، چھوٹے بڑے اور غریب فقیر امیر، سب کے سب مل کر کے اللہ کے دربار میں آتے ہیں، سر جھکانے کے لیے آتے ہیں، تو حکومت وقت کو راستہ روکنا پڑتا ہے، سڑکوں کی دھلائی کرنی پڑتی ہے، اور راستے میں تابجا انتظامات نمازیوں کے لیے کیے جاتے ہیں. اگر سارے مسلمان روزانہ اسی طرح نماز ادا کریں تو قسم خدا کی ہماری پانچ وقت کی نمازیں جمعۃ الوداع کی طرح نظر آئیں گی. لیکن ہم لوگ جیسے ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہوا ہم بھی مسجد سے رخصت. غلط بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی نے زندگی بھر ہم پر نماز فرض کی ہے، رمضان میں ہی نہیں، رمضان میں تو روزہ فرض ہوا ہے اور نماز زندگی بھر کے لیے فرض ہے، سب پر فرض ہے. اور روزہ بیماروں پر فرض نہیں ہے، روزہ حاملہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتوں پر، اگر ان کی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہے تو ان کا روزہ فرض نہیں ہے. ہاں جب ان کا عذر دور ہو جائے گا تو جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ روزوں کی قضا ان کو کرنی پڑے گی. مسافر جب تک مسافر ہے اس وقت تک اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اگر رکھ کر روز سفر کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ ثواب کی بات ہے، اور اگر روزہ نہ رکھا مسافر تو گناہگار نہیں ہوگا. جب سفر ختم ہو جائے تو روزے پورے کرنے پڑیں گے، جتنے روزے قضا ہوئے تھے ان روزوں کی قضا اس کو ادا کرنی پڑے گی. یہ حکم ہے، شریعت کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی تمہارے بیماری کے دن جتنے گزرے اور جتنے سفر میں دن گزرے ان دنوں کی مدت تم اور دنوں میں پوری کر لو، یعنی روزوں کی قضا کرو اور روزے 30 یا 29 جتنے روزے ہوں گے وہ روزے پورے مکمل کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ہاں ایسا مریض آدمی جس کے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، اتنا بیمار ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، جب اس نے بیٹھنے کی بھی اس میں طاقت نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی معاملہ ختم ہو چکا ہے، بس سانس چل رہی ہے، آکسیجن لگا ہوا ہے، گلوکوز کا سوئی لگی ہوئی ہے اور بس اس کو دوائیوں کے ذریعے زندہ رکھا گیا ہے. اب ایسے شخص پر روزہ فرض تو ہے کیونکہ جان اس کی باقی ہے ابھی، لیکن روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے حکم ہے کہ ایک روزانہ ایک فقیر کو اس کی طرف سے کھانا دے دے، کھانا کھلا دے، اس کے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے میں پابندی لگائی ہے وہیں پر اللہ نے بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے، دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے آسانی بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیاں ہیں، اس کی کرم فرمائیاں ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوب مستفید ہو اور خوب مالا مال ہو. ابھی زار ملت اسلامیہ، جہاں روزہ ہم پر رکھنا فرض ہے، روزے کے تعلق سے آخری بات سن لیجیے. آقا نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے. میدان جنگ میں جہاں جو مخالف جمع ہوتے ہیں تو ہر آدمی مقابلہ دشمن سے کرتا ہے اور اس سے بچنے کا سامان بھی اپنے پاس رکھتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ڈھال. پہلے زمانے میں تلواروں سے مقابلے ہوتے تھے تو ہاتھ میں گول تانبیل کی پیٹ کی بنی ہوئی وہ ڈھال ہوتی تھی، جو تلوار بھی پڑ جائے اس کو تو تلوار تو ڈھال نہیں کرتی. اور اس سے بچنے کا سامان بھی اپنے پاس رکھتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ڈھال. پہلے زمانے میں تلواروں سے مقابلے ہوتے تھے تو ہاتھ میں گول تانبیل کی پیٹ کی بنی ہوئی وہ ڈھال ہوتی تھی، جو تلوار بھی پڑ جائے اس کو تو تلوار سے وہ ڈھال نہیں کرتی، اتنی مضبوط ڈھال ہوتی ہے۔ تو آقا کیا فرما رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے روزہ۔ جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو روزہ رکھو، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اگر سے کہ وہ گناہگار ہے، بدکار ہے، لیکن رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا تھا، تو اللہ تعالی اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اگر اس کو جہنم میں بھی ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلا پائے گی، کیونکہ آقا نے فرما دیا کہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے روزہ۔ چنانچہ ایک آدمی کو، ایسے ہی آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ کے شعلے اس سے دور ہو جائیں گے۔ اتنے دور ہو جائیں گے کہ جتنے 40 سال کا راستہ لمبا ہوتا ہے، 40 سال کا جتنا لمبا راستہ ہوتا ہے، اتنی دور ہو جائیں گے اس سے شعلے۔ تو جہنم کا داروغہ جس کا نام مالک ہے، وہ مالک جہنم کی آگ سے پکار کر کہے گا، اے جہنم کی آگ، اس بندے کو تو کیوں نہیں جلاتی؟ تو کہا، اے اللہ کے فرشتے، کیا تو نہیں جانتا یہ بندہ روزہ رکھا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کو ڈھال بنا دیا ہے اس کے لیے، اس لیے میں اس کو نہیں جلا پا رہی۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ اکثر لوگ اپنی ڈھال کو پھاڑ لیتے ہیں، ڈھال تو رکھیں لیکن اس کو پھاڑ کے ضائع کر رہے ہیں۔ آقا سے صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ ڈھال کیسے پھٹتی ہے؟ تو فرمایا کہ اگر روزہ دار روزہ رکھ کر کے کسی کی چغلی کرے، کسی کی غیبت کرے، تو اس کے روزے کی ڈھال ٹوٹ گئی، ڈھال ٹوٹ گئی اس کی۔ تو روزے کی حالت میں غیبت سے، چغلی سے بچو۔ عام طور سے دیکھا گیا کہ روزہ رکھ کر بھی لوگ دوسروں کی چغلی کھاتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی لوگ دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے ہیں۔ یوں تو ہر حالت میں غیبت حرام ہے، ہر حالت میں غیبت گناہ ہے، لیکن روزہ رکھ کر کے غیبت کرنا بہت زیادہ گناہ ہے، اور وہ روزہ اس کا خراب ہو جاتا ہے، روزے کی ڈھال اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، روزے کی حالت میں ان تمام لغویات سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، خاموش رہو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کو گالی مت دو، کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر آپ کا کام کاج میں دل نہیں لگ رہا ہے تو آپ جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، سو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ میری محبت میں بھوکا پیاسا رہ کر سو رہا ہے، لہٰذا اس کا سونے کو بھی عبادت میں شامل کر لو۔ تو روزہ دار جب تک سوتا رہے گا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو ایسی نعمت ہے روزہ۔ تو بہرحال روزے کو رکھنا ہے، نیت کر لیجیے ابھی سے کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کا ہم سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور نماز تراویح، جہاں رمضان میں روزہ رکھنا ہے وہیں پر تراویح بھی ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے نماز تراویح ادا فرمائی ہے، کتنی؟ 20 رکعت۔ آج کل 8 رکعت والے بھی نکل گئے ہیں، اہل حدیث غیر متعلق، یہ لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کہتے ہیں 8 رکعت کافی ہے، اللہ کے رسول نے 8 ہی رکعت پڑھی ہے۔ غلط، جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام روزانہ نماز عشاء کے بعد آپ 8 رکعت صلاۃ اللیل کی نیت سے نماز ادا فرماتے ہیں۔ وہ صلاۃ اللیل ہے، وہ رات کی نماز ہے جو 8 رکعت روزانہ آپ ادا کرتے تھے، رمضان کے مہینے کے علاوہ، شوال میں، ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جمادی الاولی میں، جمادی الثانی میں، یہ سارے 11 مہینوں میں آقا 8 رکعت نماز صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھتے تھے، اور رمضان کا جب مہینہ آتا تو آقا 20 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لوگ 8 رکعت والی جو نماز کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ 8 رکعت سے مراد صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ التراویح نہیں ہے۔ اور تراویح خود اس بات کی دلیل ہے، لفظ تراویح یہ جمع ہے ترویحا کا، ترویحا کہتے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں ادا ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ترویحا۔ یہ ترویحا 4 رکعت کو کہتے ہیں،
اور تراویش یہ ترویحاتی جماعت بن گئی تو معلوم ہوا 8 رکعت کے لیے تراوی نہیں کہا جائے گا بلکہ 20 رکعت کے لیے تراوی کہا جائے گا, کیونکہ جماعت کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے حدیث میں, تراوی کہا گیا ہے ترویحا نہیں کہا گیا. اگر 8 رکعت نماز ہوتی تو ترویحتان کہا جاتا اسے, صلاۃ الترویحتان, یعنی 4 4 رکعت نماز ادا کرو جو 8 رکعت مکمل ہوں گے. لیکن آقا نے ترویحا نہیں فرمایا, ترویحتان نہیں فرمایا, آقا نے فرمایا صلاۃ التراویح. یہ تراویح جو ہے جمع کا لفظ ہے جو 8 سے زیادہ تراویح کی جماعت رکعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو لفظ تراویح خود 20 رکعت تراویح کی دلیل ہے الحمدللہ. اور ہمارے آقا کے زمانے سے عمل ہوتا رہا ہے, لیکن یہ نکلے نئی نسل نکلی غیر مقلدین کی, یہ لوگ 8 رکعت تراویح کا چرچا کر رہے ہیں, نوجوانوں گمراہ کر رہے ہیں. نوجوانوں کو ہونا کیا سہولت, ہر چیز میں شارٹ کٹ, نماز میں شارٹ کٹ, وضو میں شارٹ کٹ, غسل میں شارٹ کٹ. یہ ان غیر مقلدین نے یہاں تک اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا روزے نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے, ہوا خارج ہو جائے, ریح نکل جائے, تو آپ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لے سکتے, نماز ہو جاتی. باپ کی جاگیر ہے تمہاری کیسا ہوتی, جب قانون شریعت یہ بنا دیا گیا کہ انسان کے بدن سے جو مخصوص جگہ ہے جہاں سے ولادت نکلتی ہے, اس مقام سے اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ لکھے ہیں اپنی کتابوں میں, روزے کی حالت میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے وتی کرے وتی, تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا, اس پر غسل بھی واجب نہیں ہوا. ارے بن غسلو, تمہارے معاملے تمہاری اپنی حد تک رکھو, ہماری قوم کے نوجوانوں کو گمراہ مت کرو. خدا ہماری شریعت شریعت مصطفیٰ ہے, اور تمہاری شریعت جو ہے تمہاری طبیعت ہے. طبیعت کا نام شریعت نہیں ہے, مصطفیٰ دائے رحمت کے قانون کا نام شریعت ہے. شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں, تم طبیعت پہ عمل کرتے ہو. تمہاری طبیعت تم کو مبارک اور ہماری شریعت ہم کو مبارک. طبیعت تمہاری ہے, شریعت ہماری ہے. اس لیے ہمارے پاس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے, جو قانون ہے اس کی پابندی ہوتی ہے. بتائیے روزے کی حالت میں وتی کر لے بیوی سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ارے نادان, روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے ہاتھ سے بھی شہوت کے ساتھ مادہ منویہ کو خارج کر دے, شہوت کے ساتھ جان بوجھ کر روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. وتی کرنا تو بہت گناہ کی بات ہے, روزہ ٹوٹ جائے گا شہوت کے ساتھ مادہ منویہ نکلنے سے. یہ قانون شریعت ہے, بچوں کا کھیل نہیں ہے. لہذا ہم ان تمام بےحودہ باتوں کی طرف توجہ نہ کریں, بلکہ جو سلسلہ ہمارے آقا کے زمانے سے چلا رہا ہے اہل سنت و جماعت کا طریقہ, اس طریقے پر عمل کرتے رہیں. اب دیکھیے آپ, ان کے پاس 8 رکعت تراویح, اور تراویح کے درمیان کوئی تسبیح نہیں, تسبیح سے چلی ان کو بہت خوشی ہے, ان کو تسبیح سے. ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں نا, سبحان للملک والملکوت, سبحان للعزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریا. یہ تسبیح یاد ہے نا آپ کو, تراویح کی نماز میں 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں. اس تسبیح کی فضیلت کیا ہے سن لیجئے. یہ تسبیح جو ہے حاملین عرش, یعنی جو فرشتے اللہ تعالی کے عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں, وہ ہمیشہ یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. ایسی مبارک تسبیح جو حاملین عرش, عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے پڑھے. اور ایک دن فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, مولا تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں اولاد دیا, دھن دیا, دولت دیا, جائیداد دیا, بہت سے مویشی بکری جانور دیا, تو مولا ابراہیم کے دل میں تیری محبت ہے یا مال و زر کی محبت ہے؟ رب کا ارشاد ہوا ہے فرشتوں, میرا خلیل مجھ سے محبت رکھتا ہے, اگر تمہیں آزمانا ہو تو جاؤ میرے خلیل کو آزما کے دیکھ لو کس کی محبت ہے اس کے دل میں. مال کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے؟ تو اللہ کے اذن و اجازت سے فرشتے اللہ کے خلیل کو آزمانے کے لیے دنیا میں آئے. کیسے آئے؟ فقیروں کا لباس پہن کے آئے فرشتے, فقیروں کا لباس, اور ہاتھ میں ان کے پشکول, جیسے بھیک مانگنے والوں کے ہاتھ میں ہوتا برتن. کچھ فرشتوں کی جماعت آئی اور ابراہیم علیہ السلام کے مکان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے دستک نہیں دی, خیرات دو نہیں کہا, صرف انہوں نے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کیا. وہی تسبیح جو ہم آپ تراویح کی چار رکعت کے بعد پڑھتے ہیں, اس کو پھر ایک بار سن لیجیے.
سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء ذو الجلال والجمال والكمال والجبروت, سبحان الملك المعبود, سبحان الملك المقصود, سبحان الملك الموجود, سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا, سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
جب یہ تسبیح فرشتے پڑھنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے مکان کے اندر سے دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف آئے. دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں, ہاتھ میں کچھ خالی برتن ہے. کہنے لگے, اے اللہ کے بندو, ابھی تم جو تسبیح گنگنا رہے تھے, تسبیح پڑھ رہے تھے تم لوگ نورانی آواز میں, خدا را ایک بار اور تسبیح سنا دو, میرے مولا کا ذکر ایک بار اور سنا دو. تمہاری زبانوں سے میری اس مولا کی تسبیح بہت بھلی لگ رہی تھی, مجھے بہت پسند آ رہی تھی, مجھے ایک بار خدا را تسبیح سنا دو. تو ابراہیم علیہ السلام, جب فرشتوں نے کہا, اے اللہ کے خلیل, آپ کو اللہ کے ذکر سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے؟ کہاں بے شک محبت ہے. کہاں محبت ہے تو کچھ ثبوت بھی دو, کچھ دلیل پیش کرو. کہا, کیا دلیل دو؟ کہا, لاؤ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ خدا کے نام پر خیرات کرو, ہم تم کو تسبیح سناتے ہیں. تو اس وقت آپ کے پاس جتنی دولت تھی, جتنی بکریاں تھیں, ان کے 30 حصے فرمائے, ایک حصہ آپ نے ان سائلین کے حوالے فرمایا. پھر تمنا کی کہ میرے مولا کی تسبیح ایک بار اور سنا دو, تو فرشتے پھر اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے.
سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء ذو الجلال والجمال والكمال والجبروت, سبحان الملك المعبود, سبحان الملك المقصود, سبحان الملك الموجود, سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا, سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تحریر سن کر جھومتے ہیں خوشی سے. پھر کہتے ہیں, اے اللہ کے بندو, ایک بار اور تسبیح سنا دو. کہتے ہیں, لاؤ مال خرچ کرو ابراہیم, خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے جاؤ, ہم تم کو تسبیح سناتے جائیں گے. چنانچہ فرشتوں سے آپ نے پھر خیرات, فرشتوں کو خیرات دی, بکریاں حوالے فرما دی, بہت سارا مال و زر بھی دے دیا. پھر فرمائش کی کہ ایک بار اور میرے مولا کی تسبیح سنا دو. پھر فرشتے تسبیح پڑھنے لگے.
سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء ذو الجلال والجمال والكمال والجبروت سبحان الملك المعبود سبحان الملك المقصود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح
اللہ کے خلیل تسبیح سنتے جا رہے ہیں مال و زر خیرات کرتے جا رہے ہیں سب دے دیا کچھ نہیں بچا دینے کو پھر بھی فرمانے لگے اے اللہ کے بندو ایک بار اور سنا دو نا ایک بار اور کر دو نا میرے مولا کی
اب کیا خیرات ہم کو آپ دیں گے تو فرمایا ان بکریوں کو چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت پڑے گی نا میں چرواہا بن کر خدمت کروں گا تمہاری خدمت کروں گا میرے مولا کی تم تصویر سناتے جانا اللہ کے خلیل جس تصویر کو سن کر کے مال و دولت کو قربان کر دیا آج یہ وہابی فرقہ دیوبندی فرقہ ندوی فرقہ قاسمی فرقہ یہ غیر مقلدین اس تصویر پر پابندی لگانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو روکتے ہیں کہ تصویر مت پڑھو مت پڑھو بدعت ہے ناجائز ہے حرام ہے ارے تو بدعتی ہے تیرے باپ دادا بدعتی ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو عمل کرتے ہیں اپنے آقاؤں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے پر پابندی لگانے والے سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے اللہ کے ذکر سے روکنے والا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے مسجد میں پابندی لگا دے اللہ کے ذکر سے روک دے تو مسلمانوں اب تم کسی کے رکنے سے نہ رکنا بلکہ تم تسبیح پڑھتے جانا پڑھتے جانا پڑھتے جانا مولا کو راضی کرتے جانا پروردگار کی خوشی حاصل کرتے جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تسبیح بڑی پسند ہے اس لیے قرآن میں جا بجا رب نے اپنی تسبیح بیان کرنے کا ذکر فرمایا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ پھر اپنے رب کی تسبیح بیان کر اللہ کی تعریف بیان کر پھر مغفرت کر اللہ کی بارگاہ مغفرت کا سوال کر اللہ سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا کہیں فرمایا سبحوہ بکرۃ و اصیلا اللہ کی تم تسبیح بیان کرو صبح و شام بیان کرو کہیں فرمایا یسبحوہ لہ ما فی السماوات والارض زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں انہیں تسبیح اللہ کو بڑی پسند ہے اس لیے ہم جب رکوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ تو سجدے میں سر رکھ کر رکوع میں جھک کر تو اللہ کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میری تصویر کس طرح بیان کر رہا ہے میرا بندہ میرے سامنے کس طرح جھک رہا ہے میرا بندہ وہ جانتا ہے میں ہی اس کا معبود ہوں وہ جانتا ہے میں ہی اس کا پروردگار ہوں وہ جانتا ہے میں ہی تعریف کے لائق ہوں اس لیے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے سامنے جھک کر کیسی میری تعریف کر رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ تو پروردگار عالم فرشتوں کو گواہ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا جس نے بندے نے میرے سامنے آ کر میری تسبیح بیان کی میرا ذکر کیا میری تعریف کی تم گواہ رہنا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا معاف کر دیا معاف کر دیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعائیں مانگتے رہو کہ ہر دم ہماری زبان اللہ کے ذکر سے معمور رہے
ہماری زبانوں پر اللہ اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ کی تسبیح ہو، الحمدللہ کے ترانے ہو، درود و سلام کے نغمے ہو، انشاءاللہ وہ زبان جب مریں گے آپ دنیا سے جائیں گے تو پھر آج کی زبان پر وہی کلمات جاری ہوں گے، وہی کلمات آپ کی زبان پہ جاری ہوں گے، کیونکہ آدمی جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے مرتے وقت وہی الفاظ زبان پر آیا کرتے ہیں، مرتے وقت وہی زبان پہ آتے ہیں. اس لیے قانون ہے دنیا کا قانون کہ جب کوئی آدمی کسی حادثے میں مرنے والا ہے، کسی جلنے کی وجہ سے مرنے والا ہے، کسی کے چاقو چھرا گھونپنے سے مرنے والا ہے، تو اس کا بیان مجسٹریٹ آ کر کے قبل از مرگ یعنی مرنے سے پہلے کا بیان لیتا ہے، کیونکہ مرنے والے کے ذہن میں اس وقت چھوٹ بات نہیں آتی، مرنے والے کے ذہن میں کوئی بات بنا کر پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، بلکہ مرنے والا وہی کہتا ہے جو اس کی زندگی میں گزرا ہے، جو ماحول میں گزرا ہے، جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، وہی اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے. تو اسی بنیاد پر کہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ کہ آدمی جس ماحول میں زندگی گزارے گا مرتے وقت وہی کلمات اس کی زبان سے جاری ہوں گے. اگر آپ ناچ گانا سننے کے عادی ہیں، ابھی راستے میں دیکھا تقریباً شادی خانے اتنے بھرپور انداز میں دعوتیں چل رہی ہیں، اور نوجوان بچے کوئی پودینے کا ہار لے کر، کوئی جناب والا کسی قسم کا ہار بنا کر ڈنڈے پہ لگا دیا ہے، آٹو رکشا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، یا ماروتی کار کے آئینے پہ ڈال دیا ہے، اور سامنے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، پی کر کھا کر ناچ گانا کرنا، ناچنا کودنا، یہ مسلمانوں نے اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا ہے. یاد رکھو جو قوم ناچنے گانے کی عادی ہو جاتی ہے پھر وہ قوم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا. تم سمجھتے ہو کہ میرے ناچنے سے میرا دوست خوش ہو جائے گا، میرے ناچنے سے میرا دوست خوش ہو جائے گا؟ یاد رکھو ارے تو دوست کو تو خوش کر رہا ہے لیکن اللہ رسول کو ناراض کر رہا ہے. ایسی ناراضی جو اللہ رسول کی اس کو مل جائے یقین جانو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے، دونوں برباد. اے میرے نوجوان دوستو آج اس مقدس جلسے میں عہد کرو، شادی میں آپ جاؤ ضرور جاؤ، ولیمہ کی دعوت میں ضرور جاؤ، آپ اپنے دوست کو پھولوں کا ہار ضرور پہناؤ، اس کی خدمت میں کچھ تحفہ ضرور پیش کرو، جائز ہے، لیکن یہ سڑکوں پر ناچنا کودنا گانا بجانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بولو کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ناچنا بھی حرام ہے، ناچنے والوں کو دیکھنا بھی حرام ہے. اور یہ ناچنے والے ڈھولے سڑکوں پر گلی کوچوں میں گھروں کے سامنے ناچتے ہیں تو گھر کی عورتیں جھانک جھانک کے دیکھتی ہیں، کیسا ناچ رہا ہے، کیسا پھرک رہا ہے، کیسا ڈانس کر رہا ہے، کون سی تال پر یہ اچھل رہا ہے، عورتیں جھانک جھانک کے دیکھتی ہیں. تو نوجوانوں من چلے نوجوان ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہمیں دیکھ رہی ہیں تو اور جوش میں ناچنے لگتا ہے. تو دیکھنا بھی حرام ہے، ناچنا بھی حرام ہے، عورتیں بھی حرام کا مرتکب ہو رہی ہیں، دیکھنے والے بھی مرتکب ہو رہے ہیں اور ناچنے والے بھی مرتکب ہو رہے ہیں. اسلام کا قانون اپنی جگہ اٹل ہے، اس قانون کو اپنے ہاتھوں سے مت توڑو. خدا آپ کی مسجد کے سامنے نماز کے وقت میں کوئی غیر مسلم کا بینڈ باجا بج جائے تو آپ لڑنے مرنے تیار ہو جاتے ہیں؟ بولو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیسا بجایا رہے باجا مسجد کے سامنے، نہیں معلوم نماز ہو رہی تھی مسجد، تن کے آتے تھا لڑنے کا. ہماری قوم کے نوجوان جب بینڈ باجا بجاتے گزرتے ہیں تو اس وقت کسی بھی اللہ کے بندے کو توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر اس کا بینڈ باجے کو چھین کر پھینک دے کہ بینڈ باجا اسلام میں حرام ہے، تو حرام کام کیوں کر رہا ہے؟ یاد رکھو شادی بے شک سنت مصطفیٰ ہے، نکاح کرنا سنت مصطفیٰ ہے، لیکن اس نکاح کے کام کو تم حرام کاموں سے آغاز کرو گے، نکاح جیسی سنت کو تم حرام کاموں سے شروعات کرو گے تو زندگی جلد ختم ہو جائے گی، وہ زندگی میں برکتیں نہیں ہوں گی، بلکہ طلاق کی نوبت آئے گی، بیوی ادھر شوہر ادھر، معاملہ معلق ہو جائے گا، دونوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. ایسے واقعات ہو رہے ہیں. گھوڑا گاڑی میں چار گھوڑوں کی بگی میں بیٹھ جایا دولہا، میرے چشمدید واقعہ بول رہا ہوں میں، چار گھوڑوں کی بگی میں بیٹھ کر دولہا آیا، سات قسم کا بینڈ باجا، ساتھ میں لنتر ہانڈیاں لائٹ انتظام سارے جنریٹر کے ساتھ بہت لمبی چوڑی بارات نکلی, بہت آرزو ارمان نکالے, پورے بڑے شادی خانے میں ٹی وی سرکٹ لگا دیے گئے, یعنی منظر عورتیں بھی دیکھیں مرد بھی دیکھیں, مرد عورتوں کو دیکھیں عورتیں مردوں کو دیکھیں, یہ ساری بے حیائی کے کام وہاں چل رہے تھے. مجھے بہت افسوس ہوا, میں نے اسی وقت دولہا کو بلا کر ڈانٹا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے, تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے آرزو نکل رہے ہیں میرے ارمان نکل رہے ہیں, سن لے فقیر کی بات سن لے, تیری زندگی تباہ ہونے والی ہے. چنانچہ چند مہینے نہیں گزرے کہ جو بیوی کی شادی کے خاطر تو بیان باجا بجاتا گیا تھا, وہی بیوی پولیس کی چڑیاں کر کے اسٹیشن میں جا کر اپنے شوہر کے خلاف درخواست لکھواتی ہے اور وہاں پر اس کے خلاف جو ہے اپیل کرتی ہے کہ صاحب میرا شوہر مجھ پر ظلم کر رہا ہے, اسے گرفتار کرو. کہا رہی شادی, طلاق کی نوبت آئی, وہ ادھر یہ ادھر لٹکتے رہ گئے, آرزو ارمان سب نکل گئے. تو یہ آرزو ارمان والی جو بات ہے اکثر عورتیں ہی بہت بولتی ہیں, ارے گھر کی آخری شادی ہے آرزو ارمان نکالنے دو, اب کب نکلیں گے پھر, اب تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے, اب یہ آخری شادی ہے اب آرزو ارمان نکلنے دو, آرزو ارمان تمہارے نکلیں گے لیکن جنازہ اس کا نکلے گا. خدا را میری ماں بہنوں, تم نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ مت کرو, اگر کوئی نوجوان بھائی اپنی سیدھی سادی طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تم خدا را اس کے کام میں رکاوٹ مت ڈالو, بلکہ اس کی پیٹ ٹھوک کر ہمت افزائی کرو اور اس کے لیے دعائیں دو, انشاءاللہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. بہرحال تو یہ تسبیح کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ تسبیح پڑھنا کیا ہے, بہت ہی مبارک کام ہے, ثواب کا کام ہے, اجر کا کام ہے, تو لہٰذا نماز تراویح میں آپ حضرات 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کیجیے اور ہر 4 رکعت کے بعد کی تسبیح ضرور پڑھیے, یاد نہ ہو تو یاد کر لیجیے, انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور رمضان کے علاوہ بھی آپ جب آپ کو موقع ملے کہ تسبیح مبارک کو پڑھتے رہیے, انشاءاللہ جب بھی آپ پڑھیں گے اللہ اس کا بھرپور ثواب اور اجر آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق رسیت عطا فرمائے. دوستو اور بزرگو, چونکہ یہ جلسہ دو عنوان سے رکھا گیا ہے, ایک عنوان تو یہ ہے کہ استقبال ماہ رمضان, تو اب تک جو گفتگو چل رہی تھی وہ ماہ رمضان ہی سے متعلق تھی, روزوں سے متعلق تھی, تراویح سے متعلق تھی, اور اب جو انشاءاللہ میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے جشن ولادت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی, یعنی ہمارے پیران پیر غوث اعظم صغیر محبوب سبحانی قطب ربانی انجیل نورانی میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں 29 تاریخ کو, شعبان کی 29 تاریخ کو آپ تولد ہوئے, یعنی رات میں تولد ہوئے, جس رات میں پیران پیر پیدا ہوئے اسی رات میں پورے صوبے جیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے, 1100 لڑکے, کسی کے گھر لڑکی نہیں پیدا ہوئی, سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے, اور جتنے لڑکے آپ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور گھروں میں وہ سب کے سب اللہ کے ولی بنے. سبحان, تو پیرانے پیر تو یقیناً ماں پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں, ایسے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں, نہ صرف خود ولی بن رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو ولایت بانٹتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں, یہ پیرانے پیر کی شان ہے. اور پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی ماں کی گود میں روزہ رکھا, سبحان اللہ, روزہ رکھا, یعنی 29 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے, اسی رات چاند نظر آ گیا رمضان کا, اب صبح سے روزہ رکھنا ہے, تو ماں آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلانا چاہتی ہیں لیکن اپنے ماں کے دودھ کو منہ نہیں لگا رہے ہیں بلکہ اپنا منہ پھیر رہے ہیں. آپ کی والدہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا روزے کی حالت میں ہے, دودھ نہیں پیتا ہے, صبح سے شام ہو گئی پیرانے پیر دودھ نہیں پیتے ہیں, بلکہ جب سورج غروب ہو گیا مغرب کا وقت شروع ہوا آپ کی والدہ نے جب دودھ پیش فرمایا تب آپ نے دودھ نوش فرمایا, پورا مہینہ رمضان کا آپ نے روزہ رکھا ہے. تو یہ وہابی فرقہ کہتا ہے کہ دیکھو میاں یہ سنی مولوی بھی کیسی کیسی باتیں نکال کے لاتے ہیں, کہاں کہاں سے لاتے ہیں, پیرانے پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے کرتے, ارے سرکار بڑھ کے ہیں پیرانے پیر بڑھ کے ہیں. تو آپ فوراً جواب دیتے ہیں سرکار بڑھ کے ہیں, بے شک بڑھ کے ہیں, سرکار سے بڑا کائنات میں اور کون ہے جی, اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے آقا کا مقام ہے, اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے بندوں میں سب سے اونچے ہمارے آقا ہیں, اور ہمارے آقا سے اونچا اللہ سے اونچا پھر کوئی نہیں ہے, اللہ سب سے اونچا. تو ابھی ہم کو بہکانے کے لیے کہتا ہے دیکھو پیرانے پیر بڑے ہیں یا سرکار مدینہ علیہ السلام بڑے ہیں, تو ہم جواب دیتے ہیں الحمدللہ سرکار مدینہ علیہ السلام بڑے ہیں، پرانے پیر تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں غلام ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کے جانشینوں میں سے ہیں، وہ کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ دیکھو جب رسول پاک پیدا ہوئے تھے تب وہ روزہ نہیں رکھے، پرانے پیر کیسا روزہ رکھ لیے؟ آپ کا دماغ فوراً ڈگمگانے لگتا، اب اس کی بات کیا آپ تائید کرنے لگتے، ہاں بھائی صحیح بول رہے ہیں آپ، رسول پاک پیدا ہوئے تو روزہ نہیں رکھے، پرانے پیر پیدا ہوتے روزہ کیسا رکھ لیے؟ یہ بہکاوے کی باتیں ہیں، آؤ جواب میں آپ کو دیتا ہوں اس کا. اگر کوئی وہابی بدعقیدہ آپ کے سامنے یہ بات کہے کہ پرانے پیر نے روزہ رکھا رسول نے نہیں رکھا، اس کی وجہ ہے کیوں نہیں رکھا؟ میرے آقا، آپ کے آقا حضور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو رمضان کے مہینے میں نہیں پیدا ہوئے تھے. کب پیدا ہوئے؟ ربیع الاول شریف میں. اور ربیع الاول میں روزہ فرض نہیں ہوتا، روزہ تو فرض رمضان کے مہینے کا ہے، بولو ہے نہیں؟ اگر ربیع الاول میں روزہ فرض ہوتا تو میرے آقا خدا کی قسم روزہ رکھتے، کیونکہ آقا ہمارے ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے روزے کا وقت نہیں تھا، روزے کا ٹائم نہیں تھا، اس لیے روزہ نہیں رکھے میرے آقا. میرے آقا جب پیدا ہوئے تھے تو نماز فجر کا وقت تھا، بولو کون سا وقت تھا؟ نماز فجر کا وقت تھا. اور سرکار جب پیدا ہوئے اپنی ماں کے بطن مبارک سے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا، یعنی سرکار نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ مولا ابھی نماز فجر کا وقت ہے اور میں تیری بارگاہ میں سجدہ شکرانہ ادا کرتا ہوں. تو حضور نے نماز کا سجدہ ادا کیا کیونکہ وہ نماز کا وقت تھا، اور پرانے پیر جب پیدا ہوئے وہ روزے کا وقت تھا، اس لیے روزہ رکھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دھوکہ مت کھانا وہابیوں کے فتنے سے، یہ تو فتنے فتین ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کی عادت ہے. لہذا آپ حضرات اپنے عقیدے پر جمے رہیے. پرانے پیر غوث پاک کی یہ مشہور کرامت ہے جو سقہ ہے، سقہ یعنی سقہ روایت، ایسی روایت جو مستند بزرگان دین سے مروی ہو، ایسی روایت کو سقہ روایت کہا جاتا ہے. اور یہ روایت کئی بزرگان دین نے نقل فرمائی ہے کہ بے شک پرانے پیر جب پیدا ہوئے تو آپ نے رمضان کے مہینے کا روزے کا اہتمام فرمایا. اور دوست اور بزرگوں، پرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو گویا یہ معلوم ہو گیا کہ چاند ہو چکا ہے رمضان کا. بغداد میں کسی نے روزہ نہیں رکھا، پرانے پیر نے رکھ لیا، کیونکہ روزہ اس وقت رکھنے کا حکم ہے جب کہ چاند نظر آ جائے. تو بغداد والوں کو، جیلان والوں کو چاند نظر نہیں آیا، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھے. جب پرانے پیر کا روزہ مشہور ہو گیا کہ ماں کی گود میں آتے ہی آپ نے روزہ رکھا ہے، تو لوگ اتنے آپ سے متاثر ہوئے کہ آنے والے سال میں 29 تاریخ کو آ کر کے پوچھنے لگے کہ بتاؤ پرانے پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے، اگر نہیں پیا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے، اور اگر نہیں پیا ہے تو سمجھیں گے کہ رمضان کا مہینے کا آغاز نہیں ہوا ہے. اتنی مسترد یہ بات ہو چکی تھی. تو پرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کرامت ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ کے گود میں روزہ رکھ کر کے اللہ کی رضا حاصل فرمائی. لہٰذا ہم تو الحمدللہ صحت مند ہیں، چاق و چوبند ہیں، اللہ نے ہم کو اتنا بڑا بنا دیا ہے، اتنی عمر عطا فرما دی ہے، ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا خوب اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. پیروں کے پیر، میروں کے میر، ولی روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً ولیوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے، ولیوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس لیے آپ کو شہین شاہ ولایت کہتے ہیں. تمام اولیاء اللہ نے آپ کے قدم پاک کو اپنی گردن پر قبول فرمایا ہے، چنانچہ آپ نے خود اعلان فرمایا قدمی ہاذا اعلی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیوں کی گردن کے اوپر ہے. تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اس وقت غزنی کے پہاڑوں میں تشریف فرما تھے، پیرانے پیر کا جب یہ اعلان سنا تو آپ نے اپنا سر جھکا دیا، وہیں بیٹھے بیٹھے سر جھکایا، اتنا جھکایا کہ آپ کی پیشانی زمین سے لگنے لگی اور فرمایا لا بل علی راسی وعینی، اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے.
اور ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی مولائی مرشدی مفتی اعظم شبیح غوث اعظم الشاہ مصطفی رضا خان شہزاد اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، رکھ لیجیے ہمارا بھرم غوث اعظم، بڑی مطمئن زندگانی ہے اس کی تو جس پر تمہارا کرم غوث اعظم، جس پر تمہارا کرم غوث اعظم۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اسی مقدس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو منانی چاہیے، اور آپ کے نام سے ایثار ثواب بھی کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں نیاز کا اہتمام کیجیے 29 شعبان المعظم کو، اور جو اللہ دے آپ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت و طاقت کی بنیاد پر تبرکات بنا کر کے آپ اس کو تقسیم کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں سال بھر تک اللہ کو عطا فرمائے گا۔ اور 29ویں کی نیاز بڑی مشہور نیاز ہے پیران پیر کی۔ آپ کو بتا دوں فائدے کے لیے، اگر کوئی میرا مسلمان بھائی غربت کی زندگی گزار رہا ہے، باوجود محنت مشقت کے پھر بھی دولت نہیں آ رہی ہے، اور وہ پریشان حال ہے، قرض میں ڈوب گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر مہینے کی 29 تاریخ کو دن میں، 29 تاریخ کو، ہر مہینے کی کام کی 29 تاریخ کو دن میں مرغ پر فاتحہ خوانی کرے، یعنی ایک مرغ لا کر کے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، پھر اس کا سالن وغیرہ بنا کر کے عیسیٰ ثواب پیرانے پیر کو پہنچائے۔ انشاءاللہ یہ نیاز 29ویں کی اتنی مشہور نیاز ہے کہ غریب اگر کوئی ایسی نیاز کا اہتمام کرے گا تو عنقریب دولت مند بن جائے گا، پریشان حال نیاز کرے گا اس کی پریشانی دفع ہو جائے گی، مصیبت زدہ نیاز کرے گا مصیبت اس کی رفع ہو جائے گی۔ پیرانے پیر کو ہماری نیاز کی حاجت نہیں ہے، ہم کو پیرانے پیر کی دعاؤں کی حاجت ہے، ہم کو حاجت ہے ان کی دعاؤں کی، ان کی نظر کرم ایک بار ہم پر ہو جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرات پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں کی نیاز بھی کیجئے اور 29ویں کی نیاز بھی کیجئے، دو نیازیں پابندی سے کیجئے، انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرماتا رہے گا۔ تو بہت ساری باتیں آج آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور ایک آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے محلوں میں، ہمارے محلوں میں اہل حدیث جماعت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، نوجوان بچے بہت راغب ہو رہے ہیں اس جماعت کی طرف، کیونکہ وہاں سہولتیں بہت زیادہ ہیں، بہت سہولتیں ہیں، پیسے کی بھی سہولت ہے، گاڑی کی بھی سہولت ہے، سیل فون کی بھی سہولت ہے، شادی اگر نہیں ہے تو شادی کا بھی انتظام، دکان اگر نہیں ہے تو دکان کا بھی انتظام، دبئی کا یا امریکہ کا ویزا چاہیے تو امریکہ کا ویزا بھی فری میں ملتا ہے، یہ ساری سہولتیں وہاں مل رہی ہیں، اور نوجوان بچے یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کو سب مل رہا ہے، یہاں پر مال بھی مل رہا ہے، نماز بھی مل رہی ہے، مال بھی مل رہا ہے، دین کی بات بھی مل رہی ہے، لہذا نوجوان بچے اس طرف راضی ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو دین نہیں مل رہا ہے بلکہ بے دینی مل رہی ہے، دین کے نام پر وہ لوگ آپ کے دل میں رسول پاک کی عداوت اور دشمنی ڈال رہے ہیں، ایسا دین ہم کو نہیں چاہیے جو رسول والی دشمنی کا دین ہو، رسول کی دشمنی کا دین ہمیں نہیں چاہیے، ہاں رسول کی محبت والا دین چاہیے، عشق رسول والا دین چاہیے، ہم کو ایسی نماز چاہیے جس میں عشق مصطفیٰ بھی شامل ہو، ہم کو ایسی نماز نہیں چاہیے جو خشک نماز ہے، یہ بغض و عداوت والی نماز ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سجدہ کو سجدہ ہوا ہی نہیں، سجدہ کو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں، ارے وہ سجدے منہ پر مار لیے جائیں گے جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہوتے ہیں۔ ہاں عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر جو سجدہ ادا کیا جاتا ہے وہ سجدے کی بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر اس کو دونوں جہاں عطا فرمائے گا۔ تو مدرسے بھی کھول رہے ہیں لوگ، اور بڑے بڑے عجیب و غریب بڑے بڑے عربی نام رکھ رہے ہیں مدرسوں کے، جیسے کہ الجامعۃ المفلحات الاثریہ، یہ ایسا عربی ورڈ ہے پورا یہاں سے وہاں تک کہ پڑھنے والا سننے والا اٹریکٹیو ہو جاتا فوراً، ارے بہت اچھا نام لگ رہا ہے مدرسے کا، یہ جب مدرسے کا نام اتنا اچھا ہے تو تعلیم بھی بہت اچھی ہوگی۔ لڑکیوں کو زیادہ گھیرا جا رہا ہے، نوجوان بچیوں کے ذہن کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے ایک لڑکی اگر وہابی بن جاتی ہے، ایک لڑکی بدعقیدہ بن جاتی ہے، تو اس کی نسل جتنی پیدا ہوگی آگے چل کر وہ سب وہابی بن کر پیدا ہوگی، ہے نا؟ ماں ہے اصل تربیت کا، ماں اگر سدھری ہوئی ہے تو انشاءاللہ اولاد سدھر کے رہے گی، اور ماں ہی اگر بدعقیدہ ہو جائے تو اولاد بھی بدعقیدہ یقینی ہوگی۔ اس لیے یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہماری آپ کی ماں بہنوں کو عقیدہ بگاڑ کر کے ان کو بدعقیدہ بنا دیا جائے اور ان کی نسل کو بگاڑ دیا جائے۔ آپ حضرات چوکنا رہیے، ان کی ساری سہولتوں کو آپ مت دیکھیے، بلکہ سب سے پہلے عشق مصطفیٰ کو دیکھیے، محبت رسول کو دیکھیے، تعظیم رسول کو دیکھیے، اولیاء اللہ کی عقیدت کو دیکھیے. اگر یہ ہے تو الحمدللہ سب کچھ سلامت ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ان کی وہ بس سروس نہیں چاہیے ہم کو، فری تعلیم نہیں چاہیے ہم کو، مہینہ مہینہ فری وظیفہ نہیں چاہیے ہم کو، نہیں چاہیے ہم کو تمہارا فری کا کھانا، نہیں چاہیے ہم کو تمہاری فری کی تعلیم. ہم پیسہ دے کر پڑھیں گے لیکن ایمان نہیں بیچیں گے، ہم بھوکے رہ کر پڑھیں گے لیکن ایمان نہیں بیچیں گے. الحمدللہ جب تم اپنے اندر یہ حد راسخ کر لو گے تو کوئی تمہارے ایمان کو بدل نہیں سکے گا، تمہارے عقیدے کو بدل نہیں سکے گا. آپ کی بستی میں معلوم ہوا ہے کہ مدرسہ قائم ہو گیا ہے غیر مقلدین کا، وہاں پر اپنے سنیوں کے بچے شریک کرائے جا رہے ہیں، کیونکہ سہولتیں پوری مکمل فراہم کی جا رہی ہیں، فری تعلیم، فری کھانا، فری آنا، فری جانا. یہ فری کو مدد ہوگی، یہاں فری فری بول کے جو ہے پورے ایسے فری ہو جائیں گے کہ ڈائریکٹ فری چلے جائیں گے جہنم میں، ہے نا. ہم تو ڈوبے ہیں سلم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ معاملہ ہو جائے گا. یہ فری کے چکر میں مت جاؤ، جہاں فری کا معاملہ ہے سمجھ لو دال میں کالا ہے. اب مسجد بھی بن گئی ہے اہل حدیثوں کی، یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے محلوں میں بن گئی ہے. ان کو جگہ نہیں مل رہی تو مکان خرید کے مسجد بنا رہے، پیسہ کہاں سے آ رہا سوچو ذرا. ہم سنی لوگ، مسجد بنانا ہے تو بہت دور کی بات، مسجد کی دیوار بنانا ہے تو ایک مہینہ چندہ وصول کرنا پڑتا، جب کہیں جا کے مسجد کی ایک دیوار بنتی. مسجد میں چار پنکھے لگانا ہے تو اعلان کرنا پڑتا امام صاحب کو، پنکھے پنکھے پنکھے، تو مسلمان 10 روپے 5 روپے 100 روپے دے کے چندہ جمع کر کے پنکھے خرید کے لاتے. ان کی مسجدیں ایئر کنڈیشن بن رہی ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پیسہ ان کو امریکہ سے آ رہا ہے، یہ پیسہ ان کو یہودیا سے آ رہا ہے. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ، یہ تمہارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے یہودیوں نے اپنے پوری دنیا میں ایجنٹ پھیلا دیے ہیں. گالیاں دیکھو یہاں تک ہے، کہاں تک؟ ناف کے نیچے تک، ناف کے نیچے تک ان کی داڑھی، مونچھ پوری موڑی ہوئی، صورت دیکھو تو لگتا ہے لنگور ہے اصلی. ارے داڑھی رکھنے کا طریقہ ہے، داڑھی ہمارے چہرے پر بھی ہے، ہمارے جناب عثمان بھائی کے چہرے پہ بھی داڑھی ہے، آپ کے بھی چہرے پہ ماشاء اللہ بہت سے لوگوں کے چہرے پہ داڑھی ہے، تو کیا یہاں تک داڑھی رکھے ہم ناف تک؟ اور ایک بدعقیدہ کو میں نے دیکھا بمبئی میں، اس کی داڑھی پیجامے کے نیچے سے نکلی ہوئی تھی، پیسے کے اندر سے. اب غور کرو داڑھی کی کتنی بے حرمتی کر رہا ہے، کہاں کہاں لگ رہی ہوگی داڑھی، ہو اب کیسے زندگی گزارتا ہوگا وہ، کیسے حالات سے گزرتا ہوگا وہ، بتائیے تو صحیح. داڑھی کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی یہاں تک داڑھی رکھتا ہے اور سنی مسلمان ایک مٹھی دو انگل داڑھی رکھتا ہے. تمہاری داڑھی خود بول رہی ہے کہ تم یہودی ہے، اور قسم خدا کی، میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ مقدس ماہ شعبان المعظم کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ لوگ امریکہ کے اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جو تمہارے دین و ایمان کو برباد کرنے کے لیے بھیجے گئے. تم ان کے چکر میں مت پڑو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کی مسجد میں نماز مت پڑھو، ان کے مدرسے میں اپنے بچوں کو مت پڑھاؤ. جاہل بنا کے رکھو بچے کو، ٹھیک ہے جاہل رہنا، کیونکہ جاہل رہے گا تو ایمان تو سلامت رہے گا، اور اگر وہ عالم بن کے بے ایمان بن جاتا ہے تو وہ تو جہنم میں جائے گا، تم کو بھی ساتھ لے کر جائے گا. نہیں صحیح ہم کو ایسا علم جو ہم کو جہنمی جہنم میں لے جانے والا ہے. اور گاڑی کے تعلق سے بات آئی ہے تو سن لیجئے، میرے آقا کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے، گاڑی کتنی رکھنا؟ ایک مٹھی. یعنی گاڑی اتنی لمبی ہو، ایک مٹھی گاڑی ہو، گاڑی لمبی ہو، ایک مٹھی، مٹھی میں آ جائے پوری، ایک مٹھی گاڑی ہو، یہ سنت ہے سرکار کی. اور بڑی کرنا ہے تو اس سے دو انگل اور بڑی کر لیجیے، اس سے زیادہ بڑی ہو جائے تو اس کو تراش لیجیے. اب یہ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا بھی سنت کے خلاف، اس کو شریعت کی زبان میں فاسق کہا جاتا ہے. ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق معلن، علانیہ گناہ کا کام کرنے والا. ایسے علانیہ گناہ کے کام کرنے والے کو سلام کرنا منع ہے، سلام کا جواب دینا بھی منع ہے، کیونکہ وہ فاسق ہے، علانیہ گناہ کر رہا ہے. فاسق کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے آپ اٹھ کر تو اللہ تعالیٰ کا عرش لہر ٹہل جاتا ہے غضب سے اس سے. ایک مٹھی داڑھی رکھو. ہمارے اکثر حیدرآباد میں یا تو بعض لوگ اتنی فرینچ کٹ داڑھی رکھتے ہیں یا تو بالکل خشخشی داڑھی رکھتے ہیں. اکثر نہیں معلوم ہے بتا رہا ہوں، نہیں معلوم رکھتے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے غلطی ہو رہی ہے. اب میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، خدا را آپ غلطی مت کیجئے، داڑھی کو لمبی کیجئے، ایک مٹھی لمبی کیجئے، ایک مٹھی دو انگل لمبی کیجئے، اس سے بڑھ کر نہیں. یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے. اور خشخشی داڑھی والے کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. جس کی ایک مٹھی سے داڑھی کم ہو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑھ لیا اس کے پیچھے نماز تو نماز کا لوٹانا اس کے لیے واجب ہے. یہ شریعت کا قانون ہے, میں اپنے گھر کی بات نہیں بول رہا ہوں, شریعت کا قانون ہے. لہذا مسجد کے اماموں کو بھی چاہیے کہ سنت کی پابندی کریں, شریعت کا لحاظ رکھیں اور خود بھی نمازوں کو مکمل کریں اور آپ کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز کو بھی مکمل ہونے دیں. اگر آپ داڑھی کٹاتے رہیں گے, فیشن کی داڑھی رکھیں گے, تو نہ آپ کی نماز ہوگی نہ آپ کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز ہوگی. یہ پورا گناہ آپ کے سر پہ رہے گا. مسلمان بےچارے تو گھولے والے, جہاں امام جی کا فوراً اللہ کھڑے ہو گئے, پیچھے کون ہے, کیسا ہے, کسی داڑھی ہے, سب ناپ کھول کے کوئی نہیں.